بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. گزشتہ سے پیوستہ ارکان اسلام کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی، آج ہم اس حدیث کی تکمیل کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلی حدیث کا آغاز کریں گے. ہماری گفتگو توحید، نماز اور زکوٰۃ کے متعلق ہو چکی، آج ہم روزہ اور حج کے متعلق اختصار سے گفتگو پیش کریں گے. روزہ کیا ہے؟ عربی زبان میں الصوم روزے کو کہتے ہیں، اور صوم کا مطلب ہے باز رہنا، رکنا اور ٹھہرنا. روزے سے انسان کھانے پینے سے بھی رک جاتا ہے، باز رہتا ہے، اور مقررہ اوقات میں ٹھہر جاتا ہے پانی پینے اور کھانا کھانے سے. علماء نے اصطلاحی تعریف کچھ یوں کی ہے، والتعبد للہ سبحانہ وتعالی بالامساک بنیت عن الاکل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانے پینے اور ہر اس چیز سے رک جانا جس سے روزہ ختم ہوتا ہے یا روزہ ختم کرنے کا وہ باعث بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، روزہ ایک بے مثال اور بے نظیر عمل ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مرنی بعمل، مجھے ایسے عمل کی نصیحت کیجئے، مجھے حکم دیجئے. قال علیک بالصوم، تم روزہ رکھا کرو، فإنه لا عدل له، کیونکہ روزے جیسا کوئی بھی عمل نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت، یہ حکم تین مرتبہ کیا. روزہ انسان کے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی باعث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبنا وحر الصدر. صبر کے مہینے کے روزے، یعنی رمضان المبارک کے روزے، اور ہر ماہ تین روزے رکھنا، یہ انسان کے سینے کے اندر جو کینہ اور بغض ہوتا ہے اس کا علاج ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. تو وہ لوگ جو خصوصاً کینہ پرور یا ان کے دل سے حسد نہ جاتا ہو، بغض اور عداوت ختم نہ ہو، ان کے لیے بہترین علاج ہے کہ وہ ہر ماہ تین روزے رکھیں، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور روزے کی اہمیت کو پرہیزگاری اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزہ انسان کو پرہیزگار بھی بناتا ہے اور اس کے اندر تقوی کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے. روزہ تو صالح قسم کے لوگوں کی علامت ہے. روزہ رکھنے والا گناہوں سے بھی بچتا ہے, فسق و فجور سے بھی بچتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار, اللہ ذوالجلال نے تمہیں نیک لوگوں کی نماز کا بھی حکم دیا ہے. یقومون اللیل, وہ نیک لوگوں کی نماز کون سی ہے؟ تہجد پڑھتے ہیں. ویصومون النہار, اور دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں. لیسوا بأثم ولا فجار, جو شخص تہجد پڑھتا ہے اور ساتھ روزے رکھنے کا معمول بنا لیتا ہے, نہ تو وہ فاسق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فاجر ہوتا ہے. تو ہر قسم کی فسق و فجور سے بچنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بیان کیا ہے. روزے کی پانچویں فضیلت, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, فتنة الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جاری. انسان کی زندگی میں پانچ چیزوں کا فتنہ ہوتا ہے, اس کی ذات کا فتنہ, اس کی اولاد کا فتنہ, اس کے مال کا فتنہ, اور اس کے پڑوسی کا فتنہ, اور اس کے اہل و عیال کا فتنہ. ان تمام فتنوں کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یکفرها الصیام الصلاة والصدقہ والصوم والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یکفرها الصیام, یہ پانچوں کے پانچوں فتنے دور ہوں گے روزہ رکھنے سے. الصلاة, نماز پڑھنے سے. والصدقہ, اور صدقہ کرنے سے. والامر بالمعروف, اور نیکی کا حکم کرنے سے. والنہی عن المنکر, اور برائی سے منع کرنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں تک سمجھایا کہ روزہ تو ایک مضبوط قلعہ ہے, خواہشات, جہنم کی آگ اور اللہ رب العزت کے عذاب کے سامنے یہ ڈھال بن جاتا ہے. الصیام جنہ, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے. وہو حصن من حصون المؤمن, یہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. وکل عمل لصاحبه الا الصیام, ہر عمل انسان کا اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا, جس شخص کے پاس طاقت ہے اسے چاہیے کہ شادی کرے, ومن لم يستطع, اور جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, فعليه بالصوم, اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. فإنه له وجاء, یہ اس کی خواہشات کو توڑنے کا علاج ہے. ای علاج وجاء ای علاج. صحیح الجامع کی یہ روایت بتاتی ہے کہ اللہ عز الجلال نے اس کو خواہشات کو توڑنے کا علاج بھی بنایا ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں الصیام جنہ حصن حصین من النار. روزہ جہاں برائیوں کے سامنے ڈھال ہے اور شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے، اس طرح آگ کے سامنے بھی یہ ڈھال بن جائے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پانچواں، چوتھا اور پانچواں فرمان یہ ہے صیام جنہ یستجن بها العبد من النار وهو لی وانا اجزی بی. روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان قیامت کے دن آگ سے بچ جائے گا. اور فرمایا الصوم جنة من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے اور ڈھال ہے روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو برائیوں سے بچنے، آگ سے بچنے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال بنایا ہے اور بتایا ہے، وہاں ایک خوشخبری بھی دی. میں من عبد یصوم یوما الا بعد اللہ بذلك اليوم وجهه عن النار سبعین خریفا. جو ایک روزہ اللہ کی راہ میں رکھتا ہے، نکلتا ہے روزے کی حالت میں، ستر سال جتنا انسان سفر طے کرتا ہے تو ستر سال کی مسافت اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی ساتویں فضیلت جو ہم پیش کر رہے ہیں، روزہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص روزہ اس نیت سے رکھتا ہے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ، اللہ عز الجلال اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آٹھویں فضیلت، روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، منعته الطعام والشہوات بالنہار، میں نے سارا دن اسے کھانے سے اور شہوت سے روکے رکھا. فشفعنی فی، اللہ میری سفارش کو اس کے بارے میں قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا منعته النوم باللیل، اس کو میں نے رات سونے نہیں دیا. فشفعنی فی، میری بھی سفارش قبول کیجئے. قال فیشفعان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. نویں فضیلت، روزہ ایک ایسا عمل ہے جب انسان یہ عمل اختیار کرتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والی بات کو اللہ جلال رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. ثلاث دعوات مستجابات، تین ایسی دعائیں ہیں جو قبول کی جاتی ہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا یعنی مظلوم کی آہ و بکا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا. اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، تین دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، روزے دار کی دعا کو، اسی طرح مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا. دسویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے. صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مرنی بعمل ادخل به الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کی نصیحت کیجئے، مجھے حکم دیجئے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فقال عليك بالصوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑو. فإنه لا مثل له، اس کی مثل کوئی بھی اور عمل نہیں ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله دخل الجنة، جس شخص کی زندگی کا آخری عمل یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو یہ جنت میں جائے گا. وَمَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُحْتَسِبًا عَلَى اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ فوت ہو گیا، اللہ عز و جلال اسے جنت میں داخل کریں گے. وَمَنْ خُتِمَ لَهُ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحْتَسِبًا عَلَى اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ اللہ عز و جلال نے جاری کر دیا موت کے وقت، تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا. حدیث کا پانچواں اور آخری پہلو وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا. حج سے مراد کیا ہے؟ حج کا مطلب ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا اور غالب آنا. انسان اللہ عز و جلال کے گھر کا ارادہ کرتا ہے اور شیطان پہ غالب آنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری دیتا ہے. اس لیے علماء نے تعریف یہ کی ہے القصد الى بیت اللہ الحرام باعمال مخصوصہ، بیت اللہ کا مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے ارادہ کرنا، یہ حج ہے. قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان لوگوں پر اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راہ سفر کی استطاعت رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے سنا اور پڑھا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن میں پانچواں رکن حج ہے. چنانچہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اجمعت الامۃ علی وجوب الحج علی المستطیع فی العمر مرۃ واحدہ، زندگی میں ایک مرتبہ جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، جس کے پاس مالی طاقت ہے، ایک مرتبہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حج کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ حج کیا جائے، تو جو شخص حج کرتا ہے وہ آپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہوتا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں میں مکہ میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ عرفہ کے میدان میں ہیں، میں آپ کے پاس آیا، میں آپ کے قریب ہونا چاہتا تھا لیکن صحابہ نے مجھے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آنے دو، میں آپ کے پاس اس قدر قریب ہو گیا کہ آپ کی سواری کی گردن میری سواری سے مل گئی. میں نے سوال کیا، نبئنی بما یباعدنی من النار، نبئنی بما یباعدنی من عذاب اللہ. اللہ کے رسول، ایسی بات کی خبر دیجئے جو اللہ کے عذاب سے مجھے بچا دے. وَيُدْخِلُنِ الْجَنَّةِ، اور مجھے جنت میں داخل کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے اعمال بیان کیے. فرمایا، اعبدُ اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر. ولا تشرك به شيئا، کسی کو شریک نہ کرنا. واقم الصلاة المكتوبة، اور فرض نماز کو قائم رکھ. وأد الزكاة المفروضة، اور زکاة کو ادا کر. وحج واعتمر، اور حج کر اور عمرہ کر. وصم رمضان، اور رمضان المبارک کی روزے رکھ. وانظر ما تحب ان يأتوه اليك ففعله بهم، جو تم میں پسند ہے کہ لوگ تیرے ساتھ عزت و احترام کریں، تم لوگوں کو بھی اسی طرح عزت و احترام دو. وما تكره ان يأتوه اليك فذرهم منه، اور دیکھو جو چیز تمہیں ناپسند ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ زیادتی نہ کریں، اس طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو. یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بہترین اور افضل ترین عمل بیان کیا ہے. ماعز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، افضل الاعمال الایمان باللہ وحده ثم الجہاد ثم حجۃ برہ تفضل سائر الاعمال کما بین مطلع الشمس الى مغربها. سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد جہاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد حج کرنا ہے. ساتھ کیا فرمایا، حج جو ہے وہ تمام اعمال پہ انسان کو اتنی فضیلت دے دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری فضیلت اس کی بیان کی ہے کہ حج کرنے والا تو اللہ کا خصوصی مہمان ہوتا ہے. یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ ذو الجلال کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابو، اللہ ذو الجلال ان کو بلاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. وسألوہ فاعطاہم، اور پھر وہاں جا کے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ وہ بھی انہیں عطا کر دیتے ہیں. چوتھی فضیلت، حج گناہوں کی معافی کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو شخص حج کرتا ہے اور پھر برائی نہیں کرتا، بےہودگی نہیں کرتا، تو ایسا شخص جب واپس پلٹ کے آتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے جس طرح اللہ عز و جلال نے اسے بے گناہ پیدا کیا تھا. جس دن وہ پیدا ہوا کوئی گناہ نہیں تھا، حج کر کے جو واپس آتا ہے اس کے بھی گناہوں کو اللہ عز و جلال اسی طرح معاف کر دیتے ہیں. پانچویں فضیلت، حج انسان کے گناہوں اور فقیری کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. حج کرنے والا فقیر نہیں ہو سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرے کیا کرو. اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے داوموا ادیم الحج والعمرہ، ہمیشہ حج عمرے کی خواہش رکھو اور کرو، پابندی سے کرتے رہو. ملے گا کیا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. انسان جب حج اور عمرہ بار بار کرتا ہے، اللہ عز وجل اس کے گناہوں کو اور اس کی فقیری کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کو بھٹی میں ڈالیں تو میل کچیل دور کر دی جاتی ہے اور سونا اور چاندی خالص سامنے آتا ہے. چھٹی فضیلت، حج انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے. ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا الا كتب الله تعالى له بها حسنة او محى عنه سيئة او رفع بها درجة. حاجی کا اونٹ یا سواری جب بھی پاؤں اٹھاتی ہے یا رکھتی ہے، اس کے بدلے اللہ ذوالجلال اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، برائی مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجے کو بھی بلند فرماتے ہیں. ساتویں فضیلت، حج کرنے والا اتنا خوش نصیب ہے کہ وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے. ثلاثة في ضمان الله عز وجل، تین لوگ اللہ کی ضمانت میں چلے جاتے ہیں. پہلا شخص جس کو اللہ نے یہ توفیق دی، خرج الى مسجد من مساجد اللہ، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. ورجل خرج غازيا فی سبیل اللہ تعالی، اور دوسرا وہ انسان جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر سے نبرد آزما ہوتا ہے اور جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. ورجل خرج حاجا، اور تیسرا شخص جو اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے جو حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. آٹھویں فضیلت، حج تو خوبصورت اور بہترین جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن احسن الجہاد واجمله حج مبرور. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ حج تمہارا سب سے اچھا اور خوبصورت حج، خوبصورت جہاد حج ہے. اور دوسری روایت میں نعم الجہاد الحج، سب سے بہترین جہاد حج ہے. کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے. بلکہ آپ نے فرمایا الا ادلک علی جہاد لا شوکت فی، میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے جہاد کے بارے میں جس میں لڑائی تو نہیں ہوتی لیکن اجر جہاد کا ملتا ہے. وہ کون سا جہاد ہے؟ حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا، زیارت کرنا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی سمجھائی. نویں فضیلت، حج کمزور لوگ اور عورتوں کے لیے جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، صحیح الجامع کی روایت ہے جہاد کن الحج، جہاد تمہارا حج کرنا ہے. صحابیات میں سے صحابیہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول مرد تو ہم پہ غالب آ گئے، وہ حج کرتے، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم کیسے جہاد کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جواب تو یہ دیا، جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج ہے. اور بعض آثار یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آپ کھانا پکاتی ہو، گھرداری سنبھالتی ہو، یہ کوشش کیا ہے؟ یہ بھی تمہارے لیے اجر کا باعث ہے، یہ بھی تمہارے لیے جہاد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج جہاد کل ضعیف، ہر کمزور آدمی کا جہاد حج کرنا ہے. اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے. دسویں فضیلت، حج دخول جنت کا باعث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، العمرۃ الی العمرہ کثارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ عز و جلال ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جو حج کرنے جاتا ہے، اس کا اللہ نے ایک ہی بدلہ رکھا ہے، الجنہ. اس کے بدلے اللہ اسے جنت نصیب فرمائیں گے. تو یہ تھی دو باتیں جو ہماری پچھلی حدیث کی ابھی باقی تھی. آج کی حدیث، قال سید الفقهاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمه اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گلی دینا یہ گناہ ہے، فسق ہے، وقتاله کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. روایت کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عبداللہ ابن مسعود جن کی کنیت ابو عبد الرحمن، جن کا نام عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاہلہ بن کاہل بن حارث بن تمیم بن سعد بن سعد بن حزیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار الہزلی المکی المہاجری البدری حلیف بنی زہرہ، یہ ان کا نسب نامہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے جو سال تھا، اس سال کے دوران یہ مکہ میں پیدا ہوئے. اللہ عز و جلال نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چھٹا وہ انسان ہوں جس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس وقت ہم چھ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور ہم چھ لوگ تھے. تو مشرکوں نے کہا اطرد ہؤلاء عنک فإنهم وإنهم, ان چھ کے چھ لوگوں کو اٹھاؤ, کیوں یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. توہین امیز کلمات بولے. تو صحابی سعد کہتے ہیں وکنت انا وابن مسعود, میں بیٹھا تھا اور عبداللہ بن مسعود تھے, ورجل من حزیل اور ایک آدمی حزیل قبیلے کا تھا, وبلال اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے, ورجلان نسیت احدہما اور دو اور آدمی تھے جن کو میں بھول گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت یہ صدمہ ہوا کہ میرے صحابہ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو اللہ عز و جلال نے یہ آیت نازل کر دی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے گا جو صبح و شام تیرے رب کو پکارنے والے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت, مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں سنتے سنتے. کتاب کس کس کے پاس ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. تو آپ کو کتاب کے ساتھ کچھ لکھنا بھی چاہیے. مجھے خوشی تو ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنے زیادہ امام بخاری دے دیے ہیں, لوگ تو ایک بخاری کو ہی روتے رہتے ہیں. مجھے تو بہت خوشی ہے الحمدللہ, کیونکہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے نا کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لکھتے نہیں تھے. تو راوی کہتے ہیں والبخاری معنا يسمع ولا يكتب, بخاری بیٹھے ہوتے سنتے تھے لکھتے نہیں تھے. اور پوچھنے والا پوچھتا ہے ما لك لا تكتب, تم لکھتے کیوں نہیں, تو وہ مسکرا دیتے تھے جیسا کہ آپ نے بھی سب نے اسمائل پاس کیا ہے. تو پھر ساتھ کہنے والا کہتا ہے یرجع الى بخارا ویکتب من حفظه, یہ جب بخارا اپنے گھر واپس جائیں گے نا تو جو سنا ہے یاد تو کر لیا, لکھ ہی لیں گے. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کوئی ماڈل ٹون جا کے لکھے گا, کوئی گلبرگ جا کے لکھے گا اپنے حفظ سے. آخر تنگ آ کے ایک شخص نے کہہ دیا یہ آپ نے یہ کیا شغل بنایا ہے, آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں, کلاس میں بیٹھتے ہیں. تو امام بخاری نے پھر مسکرا کے کہا اچھا تم نے کیا لکھا ہے نکالو. تو 15,000 حدیثیں جو لکھی ہوئی تھی انہوں نے ان کو پڑھ کے زبانی سنا دی. تو مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ عز و جلال نے اتنے زیادہ امام بخاری پیدا کر دیے. وہ تو ایک ہی نعمت تھے, لیکن یہاں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کا علم مضبوط نہیں ہوگا. امام نووی رحمت اللہ علیہ, ان کی نانی کا ایک قصہ مجھے یاد آیا. ان کی نانی کا حافظہ بہت تھا. وہ اتفاق سے ایک مرتبہ کسی بات کو سن لیتی تو یاد کر لیتی. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو اتنا یاد ہو گیا آپ دہراتی کیوں نہیں. کہا جب یاد ہو گیا دہرانے کا کیا معنی. تو نصیحت کرنے والی نے کہا کہ آپ لکھا بھی کریں یہ دو چیزیں ہو جائیں گی, ایک یاد کرنا اور ایک لکھنے سے ازبر ہونے کے ساتھ وہ انسان کے میموری کارڈ میں نقش ہو جاتا ہے. کہا نہیں. نتیجہ کیا نکلا, دو چار دن کے بعد کہا اب وہ چیز سناؤ جو اس دن یاد کی تھی, ان کو نہیں آئی. یہ کیسے آ سکتی ہے آپ مدت مریض کے بعد بھی کوئی بات سنی ہوئی یاد کرنا چاہتے ہیں, جب آپ کی قلم کی نوک کے نیچے وہ کلمات گزرے ہوئے ہیں. تو پھر یہ قلم جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے الذی علم بالقلم, رب تو وہ ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سکھایا. جو لکھنا ہے یہ انسان کی یاداشت کو بھی مضبوط کرتا ہے. تو ویسے بھی اگر لکھیں گے تو کوئی حدیث کی بات یہ قلم کے نیچے آئے گی. میرے ہاتھ اور میرے قلم کی سعادت ہے کہ میں بار بار وہ بات لکھوں جو اللہ ذوالجلال کو پسند ہے. سننے کا اجر تو ہے لیکن لکھا ہوا قیامت کو سامنے بھی آنا ہے، تو رجسٹروں میں صرف واٹس ایپ کے میسج ہی نہ سامنے آئے، کچھ حدیث کے کلمات بھی آ جائیں گے تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ویسے چونکہ آج دسویں حدیث ہے، میں کوشش کروں گا کہ صحابہ کرام کے مشن کو زندہ کریں. حدیث آپ سن چکے ہیں، کان اذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. جب دس آیتیں پڑھ لیتے صحابہ تو گیارہویں آیت نہیں پڑھتے تھے جب تک دو کام نہ کر لیتے، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، جب تک ان کے معانی کو سمجھ نہ لیتے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے. تو دس حدیثیں انشاءاللہ آج ہماری مکمل ہوں گی، تو اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول نے بھی امتحان لیا تھا صحابہ سے اور آپ نے کہا تھا اخبرونی بشجرہ لا تسقط ورقها، بھلا بتاؤ میرے صحابہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. امتحان لیا تھا تاکہ ان کی یادداشت مضبوط ہو. تو ہم بھی انشاءاللہ اس طرح کی مثبت کوشش کریں گے. شرط یہ ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے پلان نہ کر لیجئے گا کہ آئندہ اتوار کوئی نہیں آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ سننا ہے، اس کا بھی اجر ہے. آپ اس نیت سے بیٹھا کریں کہ میری زندگی کے اندر چینج آئے اور یہ ساری باتیں میں نے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانی ہیں، تو پھر انسان کو لذت بھی آتی ہے اور انسان پھر اللہ کے ہاں مقرب بھی بنتا ہے. اور بعض ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دی ہوتی ہے اور وہ بہت خوبصورت بیان کر لیتے ہیں، شاید کہ پڑھانے والا نہیں اتنا اچھا بیان کر سکتا جتنے سننے والے بیان کر لیتے ہیں. اور بعض جو ہیں اگر ان سے گزارش کر دی جائے کہ آپ سو کیوں جاتے ہیں کلاس کے اندر، تو کہتے ہیں اصل میں قرآن و حدیث میں لذت اتنی آتی ہے کہ میٹھی نیند آ جاتی ہے. اب اس کا انکار بھی نہیں ہم کر سکتے کہ بات تو واقعی لذت تو ہوتی ہے قرآن و حدیث میں اور مٹھاس تو ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس پھر وہ دو گھنٹے انسان سو کے گزارے. تو اس کے لیے میں انشاءاللہ انتظامیہ سے کہوں گا کہ جو زیادہ بیمار لوگ ہیں جن کو رات نیند نہیں آتی، یہ کلاس 10 بجے رات کے بعد رکھیں تاکہ کم از کم وہ سو جائیں، پھر ہم آرام سے. ایسے ماحول میں بہت سارے ساتھیوں کو غصہ بھی آتا ہے کہ ہاں ہاں لائٹ کیوں گئی اور کیوں نہیں انتظام کیا گیا ہال والوں نے کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں. اویل کر لے، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر میں گزاریں، درجہ پھر بھی مل جائے گا. پڑھنے کا بھی درجہ ہے اور ذکر کا بھی درجہ ہے، ناکامی کسی چیز کی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے. ضرور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی سبق رکھا ہوتا ہے، کوئی مصلحت رکھی ہوتی ہے جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی، اسی لیے وہ پریشان ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کثرت سے اللہ کے رسول کے گھر ان کا آنا جانا تھا، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی گہری سمجھ دی. ہم اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو کہنے والے نے کہا کیوں نہ سمجھ آتی، ہم تو کبھی جاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، کبھی نہیں جاتے تھے، یہ تو جب ہم نہیں بھی جاتے تھے یہ اللہ کے رسول کے پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو جس نے ایک ایک پہلو کو پالش کروایا ہو، زندگی کے ایک ایک پہلو کو اس کی گرومنگ کروائی ہو، اس کی بھی تربیت نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جس کا تزکیہ خود اللہ کے رسول نے بیان کیا. تزکیے سے مراد آپ کے علم اور آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت کو اپریشیٹ کیا ہے. کس انداز سے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، فرمایا انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم، میرے صحابہ مجھے نہیں پتا میں کب تک زندہ ہوں، لیکن یاد رکھنا جب میں چلا جاؤں فاقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد اگر تم نے اقتداء کرنی ہے تو دو لوگوں کی کرنا، ابی بکر و عمر، ایک ابو بکر کی اور ایک عمر کی رضی اللہ عنہما. وتمسکوا بهدی عمار، اور عمار کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، ظلم کرنا نہیں ہے، ظلم برداشت کر لینا. اور یہ وہ عمار ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الجنہ لتشتاق الى علی وعمار وسلمان، ہم سب لوگ نیکی کرتے ہیں جنت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، جنت کا شوق لے کر، لیکن جنت شوق کرتی ہے کہ تین لوگ میرے پاس کب آئے، ان میں سے پہلا الى علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کا شوق کرتی ہے جنت کی، یہ تینوں میرے پاس کب آئیں. علی کا شوق کیوں ہوا جنت کو، یہ راز بھی سمجھیے. یہ 8 سے 10 سالہ بچہ جس کو اسلام کی معرفت اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ اپنے ابا سے پوچھو مسلمان ہو جاؤ. تو اس 8 سالہ بچے نے 80 سالہ بزرگ کا جواب دیا، شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان بزرگ ہو. جواب کیا تھا؟ ان ربی لم يستشر ابی حين خلقني، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ تو نہیں کیا تھا. آج اس رب نے دین بھیجا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے بھی ابا کے مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ وہ راز ہے کہ جنت شوق کرتی ہے علی کب آئے. عمار اتنے ظلم سہے عمار نے اور خاندان نے، اللہ کے رسول نے پھر کہہ دیا تھا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، ہمارا وعدہ ہے ہم جنت میں ملیں گے. تو حدیث کہہ رہی ہے وتمسکوا بهدی عمار، عمار بن یاسر کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، ظلم نہ کسی پہ کرو. اور آپ شاید سن کے تھوڑے سے حیران ہوں گے لیکن سبق بہت بڑا ہے حدیث میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب زیادہ فتنے ہو جائیں تو تلوار لکڑی کی بناؤ، لکڑی کی تلوار بناؤ تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ اس کے پاس تلوار ہے لیکن ہو لکڑی کی، چھپا کے رکھو. اور جب تمہیں کوئی قتل کرنے آئے تو اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا کن خیر ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا تھا قتل ہو گیا تھا تم وہ بننا، تم نہ کسی کو قتل کرنا. اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آخری حصہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں مجوسی عیسائی چکر کاٹتے کاٹتے تحقیق کرتے کرتے اسلام کو سینے سے لگایا. اتنا لمبا سفر، اتنی آزمائشوں سے گزرے کہ مجھے حقیقی دین چاہیے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور آخر اللہ نے عطا کر دیا. پھر سلمان کو اللہ نے وہ فضیلت دی کہ جو سلمان کہہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صدق سلمان، جو سلمان نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، آپ صرف تصدیق کی مور لگا دی. تو حدیث کا آخری حصہ بھی سنیے وتمسکوا بعهد ابن مسعود وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوا، پہلا تزکیہ جو بات عبداللہ بن مسعود تمہیں کہہ دے اسے قبول کر لینا، کتنی بڑی بات ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں تمسکو بعہد ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود جو کہہ دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تیسری روایت کے الفاظ ہیں رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس بات پہ عبداللہ بن مسعود راضی ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں تین، اور چوتھی بات کیا فرمائی، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، عبداللہ بن مسعود تمہیں کوئی بات کہہ دے اس کو سچ بھی ماننا، قبول بھی کرنا، سچ بھی ماننا، لازم پکڑنا، اور سمجھ لینا جو اس کے نظریات میں رضا مندی ہے، میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس پہ عبداللہ بن مسعود راضی ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کو اللہ نے قرآن کا بہت علم دیا تھا، علوم قرآن کے ماہر تھے. راوی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود بہت سخی تھے، اجود الناس، اور سخاوت جتنی ان کی استطاعت تھی، اس سخاوت سے مراد بہت زیادہ مال نہیں، کہ اللہ نے جو دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی خواہش، حتیٰ کہ ان کے پاس مال نہیں رہا. جہاں وہ اجود تھے خرچ میں، اجود الناس ثوباً، اپنے لباس کو ہر وقت دھو کے رکھتے، ابیض اور سفید لباس پہنتے، واطیب الناس ریحا، ہر وقت خوشبو کا اہتمام کرتے، لوگوں میں ان کی پہچان تھی، خوشبو والے ساتھی آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جن کے بارے میں ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں کان عبداللہ لطیفا فطنا، بڑے ذہین تھے اور بہت ہی لطیف انسان تھے، جس کو آپ آج کل کہتے ہیں یونیک انسان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اللہ عز و جلال نے بہت خوبصورت بنایا تھا اس اعتبار سے. یہ وہ صحابی ہیں مکہ میں سب سے پہلے جنہوں نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، جو شخص اس طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس طرح تازہ تازہ نازل ہوا ہے، اس کو چاہیے عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے. اللہ کے رسول نے معیار قرار دے دیا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا خذوا القرآن من اربع، چار لوگوں سے قرآن پڑھو. اور ان میں سب سے پہلے تذکرہ کیا جن چار صحابہ کا، ان میں تذکرہ عبداللہ ابن مسعود کا بھی تذکرہ کیا کہ ان سے قرآن پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نام جو بیان کیا من ابن ام عبد فبدأ به، پہلا نام ہی ان کا لیا. ومعاذ ابن جبل، اور معاذ بن جبل سے پڑھو. وابی ابن کعب، ابی بن کعب سے پڑھو. وسالم مولا ابی حذیفہ، اور ابو حذیفہ ان کے غلام سالم سے پڑھو. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو جو انعامات سے نوازا ہے وہ بھی انوکھا انعام ہے. کسی صحابی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کو ہے. وہ کہتے ہیں قرأت على رسول اللہ بضعا وسبعین سورة، اور دوسری روایت میں آتا ہے لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضعا وسبعین سورة، میں نے اللہ کے رسول کے منہ مبارک سے، مشافہتن آمنے سامنے بیٹھ کے 70 سے زائد سورتیں پڑھی ہیں, اور پھر میں نے یہ ساری سورتیں پڑھ کے سنائی ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ رہ جائے. یہی وجہ ہے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, تجوید کے شائقین بھی بیٹھے ہیں, جب عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھاتے تھے تو کیسے پڑھاتے تھے؟ کان عبداللہ ابن مسعود یقرئ رجلا القرآن, ایک آدمی کو قرآن پڑھاتے, اور اس آدمی نے کیا پڑھا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ, مد نہیں کی, انما الصدقات للفقراء مد نہیں کی. یہ مد مد متصل ہے, جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں, اس کی وہ مقدار نہیں پوری کی. حالانکہ مد کریں یا نہ کریں معنی نہیں بگڑتا, لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ ما هكذا اقرأنيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں مجھے اللہ کے رسول نے ایسے نہیں پڑھایا, انکار کر دی. شاگرد پوچھتا ہے کیف اقرأکها یا ابا عبد الرحمن, اے بے عبد الرحمن کیسے پڑھایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر خود پڑھ کے سناتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها, پھر مد کی اور سمجھایا کہ اس طرح پڑھایا, مد کرے یا نہ کرے معنی نہیں بگڑتا, معنی بگڑے تو بلاولا نہیں ایسا پڑھنا چاہیے. لیکن اسے ایک اور بات بھی ہے, اب وہ پاکستانی تو نہیں ہوگا بادشاہ آدمی کہ اس نے للفقراء کو للفقراء والمساکین اتنا ہی جلدی پڑھ دیا, کچھ تو مت کی ہوگی لیکن اس کی معینہ مقدار نہیں پوری کی ہوگی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, میں نے اتنی صورتیں اللہ عز و جلال نے مجھے سکھائیں, اور ساتھ کہتے تھے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے یہ صورت کہاں نازل ہوئی, کس کے بارے میں نازل ہوئی, اور اگر مجھے پتا چل جائے کہ کسی اور کے پاس مجھ سے زیادہ یہ علم ہے اور وہاں تک سواری پہنچ سکتی ہے تو میں ضرور اس کے پاس پہنچوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. عبد الرحمن ابن یزید بیان کرتے ہیں, ہم نے حذیفہ سے کہا کون ہے اللہ کے رسول سے زیادہ قریب, اقرب الناس سمتا برسول اللہ, تاکہ اس سے ہم حدیثیں لے. تو انہوں نے جواب دیا کان اشبہ الناس سمتا ودلا وهديا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام عبد, اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اور طریقے کا مشابہ کسی کو دیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام یہ معروف تھا صاحب الوساد والسواک والنعلین, جب بھی جوتا اٹھانا ہوتا دوڑ کے اللہ کے رسول کا یہی اٹھاتے تھے, جب بھی مسواک بنانی ہوتی تو کہتے مسواک میں نے ہی بنا کے دینی ہے, جب بھی بیٹھتے تو ان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرتے تو عبداللہ بن مسعود ہی پیش کرتے. بلکہ یہ صحابی بہت زعلوک تھے, زعلوک کا مطلب ہوتا ہے بہت کمزور, ان کی بہت باریک پنڈلیاں تھیں, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے کہ میں اللہ کے رسول کے لیے مسواک اتاروں. فجاءت الريح, ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم مسکرانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا کہ صحابہ مسکرا رہے ہیں, آپ نے فوراً فرمایا مم تضحکون, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی, کہ عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے؟ ساتھ ہی فرمایا والذی نفسی بیدی, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انہما أثقل في الميزان من جبل أحد. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں قیامت کے دن جب اس کا وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گی. تو قیامت کے دن جہاں انسان کی نیکیوں کا وزن ہوگا، وہاں ان کاغذوں کا بھی وزن ہوگا، رجسٹروں کا بھی جن پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، انسانوں کا بھی وزن ہوگا، لیکن یہ وزن بنے گا نیکی کے ساتھ. یہ کیوں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں؟ میں ساقاہ الی حرام، ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کے زندگی میں کبھی وہ کسی برائی کی طرف نہیں گئے، اس لیے ان پنڈلیوں کا وزن بنا. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہ لیأتی الرجل العظیم السمین، قیامت کا دن ہوگا ایک موٹا تازہ انسان آئے گا، لا يزن عند الله جناح بعوضة، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اس انسان کی ایمان کی اصل طاقت ہے اور ایمان کا ہی اصل وزن ہے. اللہ عز و جلال سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 840 روایتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر 64 روایتیں دونوں کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ حدیثیں 21 روایتیں صرف صحیح بخاری میں ہیں جو مسلم میں نہیں، اور صحیح مسلم کے اندر 35 ایسی روایتیں ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں. یہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 32 ہجری میں فوت ہوئے اور اللہ عز و جلال کے پاس گئے. مدینہ کے اندر ان کو بقیع الغرقد، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس میں ان کو دفنا دیا گیا. راوی جو اس روایت کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سوانح حیات کے بعد اس حدیث کا دوسرا پہلو حدیث کی سند. قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن منصور قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا متن، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. حدیث کا حفظ کرنا اور اس کا یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو شخص ایک حدیث، ایک بات، یا ایک حدیث یا بات کا کچھ حصہ یاد کر لیتا ہے، پھر اس کو صحیح صحیح آگے پہنچا دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جلال اسے شادابی، تر و تازگی اور رونق اور چمک نصیب فرمائیں گے. حدیث کا ترجمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. حدیث کا مفہوم، اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے دو ایسی خصلتوں سے منع کیا ہے جس سے رک جانے سے انسان پاکیزہ بن سکتا ہے. وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ پہلی زبان درازی، گالی دینا، زبان کو پاک کرنے کا حکم دے دیا یہ کہہ کے کہ گالی نہیں دینی. اور دوسری خصلت، کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا، اسے قتل کرنا، اس سے منع کر دیا، گویا کہ ہاتھ کی پاکیزگی اور زبان کی پاکیزگی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. اور جو زبان کو پاکیزہ نہیں رکھتا گالی دیتا ہے، اور ہاتھ کو پاکیزہ نہیں رکھتا اس سے مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اس حدیث کا سبب ورود کسی حدیث میں وارد نہیں. اس حدیث کا حکم یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں چونکہ موجود ہے تو علماء کا اس کی صحت پر اتفاق ہے. اس حدیث کے فوائد و مسائل جس کو ہم کچھ لمحات کے لیے ڈلے کریں گے, اور آخری دسواں پہلو تخریج. یہ حدیث صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند امام احمد, جامع الترمذی, سنن النسائی, سنن ابن ماجہ, السنن الکبرى, صحیح ابن حبان, الادب المفرد, مسند ابی یعلا, صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے. اس حدیث کے مسائل اور فوائد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. سباب کیا ہے اور فسوق کیا ہے؟ سباب عربی زبان میں السب الشتم گالی کو کہتے ہیں, بد زبانی کو کہتے ہیں, بہودہ اور گندی بات کو کہتے ہیں, فحش گوئی کو کہتے ہیں, بد خلقی کو کہتے ہیں, سخت بات کہنے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے سابہو, اس نے اس کی بیزتی کی. اور گالی السب سے مراد مقعد میں نیزہ مارنا. تساب الرجلان, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو کاٹ دینا اور توڑ دینا, گالی سے تعلقات ختم ہی ہوتے ہیں. عربی زبان میں اس لیے کہا جاتا ہے سب الحبل, اس نے رسی کو کاٹ دیا. سب الفرس, اس نے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی, یعنی اس کے پاؤں کاٹ دیے. اصطلاحی اعتبار سے گالی کس کو کہتے ہیں اور آج ہم کس طرح یہ گالیاں دن میں کتنی مرتبہ دیتے ہیں؟ گالی کہتے ہیں, دسوقی بیان کرتے ہیں, کل کلام قبیح, ہر بری بات, نازیبا بات گالی ہے. اگر دسوقی کی یہ تعریف انسان سامنے رکھے تو 24 گھنٹے میں کتنی نازیبا باتیں ہوتی ہیں اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو بری ہوتی ہیں. اور بعض نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے, ہوا مشافہت الغیر بما یکرہ, کسی دوسرے کے ساتھ ایسی بد کلامی اور بد گوئی کرنا جو اسے پسند نہیں ہے. آپ کسی سے محو گفتگو ہیں, آپ کو ایسا لفظ بولتے ہیں کہ جو اسے اچھا نہیں لگتا, جس سے اس کی توہین ہے, جس سے اس کو عار دلائی, جس سے اس کے عیب کو اچھالا, گالی ہے. اس کو بھی علماء نے گالی کہہ دیا. اس لیے اس گالی کے نقصانات سے بھی انسان کو واقف ہونا چاہیے اور گالی کی اقسام سے بھی واقف ہونا چاہیے. تو آئیے گالی کے نقصانات کیا ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جو جتنی بڑی گالی دیتا ہے اتنا بڑا چودھری ہوتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے یہ ہیں کہ وہ شخص تو گالی کے سوا بات ہی نہیں کرتا. تو ہم کہتے ہیں, کہتے ہوں گے ایسا, ہم بھی حدیث سنا کے کہہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان للمنافق علامات, منافق کی بھی کچھ علامتیں ہیں, تحیتہم اللعنہ, وہ سلام نہیں کہتے, وہ گالی دیتے ہیں یا لعنت بھیجتے ہیں, تو منافق کی علامت ہے. تو گالی کے نقصانات میں سے پہلا نقصان, یہ بہت بڑی برائی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, صحیح الترغیب, لو كان الفحش رجلا لكان رجلا سوءا, اگر بیہودہ گوئی کوئی آدمی ہوتا تو سب سے برا آدمی ہوتا. اگر گالی کسی انسان کا نام ہوتا تو یہ سب سے برا انسان ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافرمانی قرار دیا ہے, فسق قرار دیا ہے. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, گالی ایک عیب اور بدسورتی کا نام ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. بیہودہ گوئی، فحش گوئی جس چیز میں آ جائے اس کو عیب دار اور بدنما بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آ جائے حیا اس چیز کو خوبصورت اور خوش نما بنا دیتا ہے. یہ بھی روایت صحیح الجامع کی ہے. گالی یہ تو ایک بہتان ہے، یہ تو گناہ ہے. اللہ عزوجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا.
جو لوگ بغیر کسی جرم کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، یقیناً انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے. گالی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، ان الفحش والتفاحش ليس من الاسلام في شيء. بلا شبہ بد زبانی اور گالی گلوچ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. سب سے بہترین اسلام اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. گالی تو منافق کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فی کان منافقا خالصا. چار چیزیں جس کے اندر آ جائے وہ خالص منافق ہوتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ اذا اؤتمن خان، امانت دیا جائے تو خیانت کرے. واذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاهد غدر، جب وعدہ کرے تو، جب وہ کوئی معاہدہ کرے تو اس میں غداری دکھائے. واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. بلکہ تعجب کی بات یہ ہے، یہاں لفظ ہے فجر، فجور سے گالی دینا. آج تو لڑائی کرے تو گالی نہیں، فجر نہیں، انفجر پھٹ پڑتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شاہدین ہی کچھ بیان کر سکتے ہیں، مشاہدین ہی دوسرا اس کو بیان میں نہیں کر سکتا. تو یہ منافق کی نشانی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. اس لیے تو یحییٰ بن معین کو جب کسی نے گالی دی، محدث تھے، تو مسکرانے لگ گئے. اس پاس بیٹھا کہتا ہے، بزدل ہو، لم لم ترد علی، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں، فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ عالم تو گالی نہیں دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو چھٹی ساتویں بات ہمیں سمجھائی ہے گالی کے بارے میں، کہ یہ تو شیطان کا تعاون ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی گینگ کو مضبوط کرنے کا ایک کردار ہے گالی دینا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی کو لایا گیا جو شراب پیتا تھا. آپ نے فرمایا، اضربو، اس کو مارو. فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعلي، کسی نے جوتی اتاری، کسی نے ہاتھوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا. فقال بعض القوم، تو کچھ کہنے لگے، اخزاك الله، اللہ اسے ذلیل کرے. اب تو سچ کیجئے گا، ہاتھ سے مارا، جوتی سے مارا، آپ نے خود حکم دے دیا کیونکہ شراب پیئے. لیکن جب کسی نے یہ کہا ہے اخزاک اللہ, اللہ تجھے ذلیل کرے, گالی ہے. تعریف کے اعتبار سے تو گالی ہے, لیکن گالی اس کو لوگ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. آپ نے فرمایا لا تقولوا ہکذا, یہ نہ کہو. کیوں؟ لا تعین الشیطان علی, یہ کہو گے تو شیطان کی تم مدد کرو گے. تو ہر وہ بات جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ایسے الفاظ بھی کسی کو نہیں کہنے چاہیے. اتفاق سے میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہوا ہے, بات مار کی آئی ہے, یہ ایک محترمہ والدہ کی طرف سے سوال ہے. اللہ عز و جلال اس ماں کو سلامت رکھے اور اس کو دنیا اور آخرت میں خوشیوں سے نوازے. کہ کچھ لوگ تعلیم دیتے وقت مارتے ہیں تو کیا مارنا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, اسلام ایک کامل اور مکمل نظام سے عبارت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے نہیں پڑھایا. مار ہمیشہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب زبان نکارا ہو جاتی ہے. لیکن یہاں دو اصول سمجھنے ضروری ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, اسلام احترام سے پھیلا ہے. آپ تعلیم کے اندر بھی اخلاق اور احترام باقی رکھیں. اللہ کے رسول نے نہیں مارا, آپ مارنے سے گریز کریں. یہ پہلا اصول, اتنا کو میں نے بیان کیا ہے. پڑھاتے وقت نہیں مارا صحابہ کو, لیکن جب بات سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ نے بھی مارا ہے. جیسا کہ عبی ابن کعب کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے, جب ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی فضرب فی صدری, اللہ کے رسول نے میرے سینے میں اپنا ہاتھ بند کر کے مارا, ففضت عرقا, میرے پسینے چھوٹ گئے, وکأنی انظر الی السماء, گویا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میری آنکھیں ٹیڑی ہو گئیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو بھی بات سمجھ نہیں آئی کہتے ہیں فضرب فی صدری, اللہ کے رسول نے میرے سینے میں مارا, اور ساتھ دعا کی اللہم اقص عنہ الشیطان, اللہ شیطان کو اس سے دور کر دے. یہی اس کو یاد نہیں ہونے دے رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کی ہے, بچوں کی سرزنش, ان کو ادب سکھانا یہ تو ضروری ہے, لیکن بچوں کو دشمن سمجھنا یہ گناہ ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیے, میں جس بچے کو مار رہا ہوں وہ بھی کسی ماں کا ہی بیٹا ہے. اگر میرے بیٹے کو کوئی ایسا مارے تو مجھے برداشت ہے؟ میں کیوں ایسا ماروں؟ اس کی حدود و قیود ہیں. حدود جو شریعت نے کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يضرب فوق عشر ضربات الا في حد من حدود اللہ, دس سے زیادہ صرف حد لگ سکتی ہے. کسی کو سبق یاد نہیں ہوا یہ کون سا گناہ ہے جس پہ حد لگے گی اور اس کو 100 چھڑیاں ماری جائیں یا چھڑی توڑ دی جائے, گناہ ہے. پھر دوسرا اصول یہ ہے لا تضرب الوجه, چہرے پہ مت مارو, فإن الصورة محترمة, کیونکہ انسان کی شکل و صورت محترم ہے. تیسرا اصول, اگر آپ نے سرزنش کرنی ہے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مت مارو, غصہ آ گیا میں نے نکال کے چھوڑنا. اس لیے سلف جب سرزنش کرنے لگتے تو بیٹھے بیٹھے اٹھ کے چلے جاتے, جب نارمل ہو جاتے تو پھر آ کے سرزنش کرتے. کیوں؟ کہیں میرا غصہ اس نیکی میں شامل نہ ہو جائے, میں گنہگار نہ ہو جاؤں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے, اگرچہ اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی جو لکھوایا گیا, مار نہیں پیار, جس نے ساری کی ساری یوتھ کو برباد کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب استاد تو نہیں مارتا لیکن استاد کو مارنے کی پلاننگ ضرور ہوتی ہے کہ اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیا نا تو توڑ کے رکھ دیں گے. دونوں ہی افراط و تفریط کے راستے ہیں. شریعت نے نہ تو تلوار دے دی ہے استاد کے ہاتھ میں اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ یہ زر خرید غلام ہے, جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرو کوئی پوچھنے والا نہیں, اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ تم اسے کچھ کہو ہی نہ. شریعت نے کہا ہے 10 سال تک نماز نہ پڑھے, فضربو, مارو اس کو. پھر کیا مارو, کیسے مارو, باقاعدہ ایک بحث ہے جو ہم کسی موقع پہ کریں گے. اس لیے یہ بات ذہن میں ہو, پہلا اصول تعلیم کے اندر محبت, احترام, اخلاق ہونا چاہیے. دوسرا اصول, اگر کوئی سرزنش کرتا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. اس لیے عربی کا مقولہ ہے, الضرب للصبيان كالماء في البستان, جس طرح درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, بچوں کی نوک پلک سیدھی کرنے کے لیے بھی سرزنش کی ضرورت ہے. اگر بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تھوڑے سے کان پکڑ کے حرکت دے دو, ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. عبداللہ بن عباس ساتھ کھڑے تھے عشاء کے بعد اور وہ نماز کے اندر ہی سو رہے ہیں. آپ نے معمولی سا کان پکڑا اور اس کو تھوڑا سا حرکت دی اور ان کی نیند ختم ہو گئی. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں یہ ہو کہ اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے کہ کس انداز سے مار پٹائی ہوتی ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں, جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے, جس کے پاس صحیح علم ہے, وہ یہ رویہ نہیں پیش کر سکتا. اس لیے کچھ لوگ صرف اس محکمے کو بدنام کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. جیسے آج کل 3 فکر جو ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہے. سب سے پہلا فکر جاہلیت کا. جاہلیت عادات اور رویے ہیں جو ختم نہیں ہوتے, وہ ایک متوارث چل رہے ہیں. علم پڑھنے سے جہالت ختم ہوتی ہے, جاہلیت نہیں ختم جلدی ہوتی, یہ تربیت سے ختم ہوتی ہے. پرانے اسی طرح مذاق چل رہے ہیں, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ برے خاندان ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے, یہ جاہلیت ہے, جہالت نہیں ہے, علم ہے ان کے پاس. دوسرا فکر جو ہے وہ اس وقت آرتھوڈاکس کا فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہے سلف کے نام پہ. سلف سے مراد ہے صحابہ. وہابیت کے نام پہ. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے انک انت الوہاب, جو اللہ والے ہیں. ظالم پیدا ہوئے یہ داعش, یہ اس طرح کے گمراہ لوگ جنہوں نے امت کے اندر اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا. نمازیں بھی پڑھتے, قرآن بھی پڑھتے, بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے نشانیاں بتاتے وقت کہ ایسی نمازیں وہ پڑھتے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, ایسے روزے رکھیں گے کہ تمہارے روزے بھی ان کے سامنے حقیر ہوں گے. نام قرآن اور حدیث کا لیں گے لیکن کوئی کام نہیں ایسا کریں گے. اور آج دیکھ لے کس طرح امت کے سر کو جھکا دیا ہے ان ظالموں نے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو ان کو مار دے وہ غازی ہے, ان کو مارنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک مقرب ہے, اور اگر یہ کسی کو مار دے تو وہ شہید ہوگا. اس لیے یہ جو فتنہ ہے کہ نام کسی ایسی چیز کا لینا صحابہ کے منج کا اور کرنا قتل, یہ کہاں سے دین ہے؟ اور یہاں جو ہے وہ بم دھماکہ ہو رہا ہے, معصوم بچے, عورتیں, بوڑھے, اور اسلام کتنا پیارا ہے, کافر سے بھی لڑائی کرو. لا تقتل الصبی, بچوں کو نہ مارنا, ولا امراء, عورتوں کو نہ مارنا, ولا شیبان, بوڑھوں کو نہ مارنا, بلکہ کوئی ہتھیار پھینک دے اس کو بھی نہ مارنا. اسلام تو کتنا پیارا ہے, اور یہاں پتہ ہی نہیں چلتا, یہ خودکش حملہ یہاں ہو رہا ہے, یہاں قتل ہو رہا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اس فکر کو پہچانیے, اگر کوئی شخص تعلیم کا فکر اختیار کر کے ظلم کر رہا ہے تو تعلیم بھی بری ہے اور علم والے بھی اس سے بری ہیں. ایسا اسلام نے کچھ نہیں بتایا جو کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی کو شیطانی عمل کہا ہے. عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول، میری قوم کے لوگ مجھے گالی دیتے ہیں حالانکہ مجھ سے کمزور ہے، میں بدلہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، المستبان شیطانان، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں ہی شیطان ہیں. یتہاطرانی ویتکاذبانی، یہ دونوں ہی بری باتیں کرتے ہیں، دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں. ان دونوں کو کیا کہہ دیا؟ شیطان کہہ دیا. نومی اس کی قباحت اور اس کا نقصان، یہ قیامت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا تقوم الساعہ حتی یظہر الفحش والبخل، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحش گوئی اور بخل عام نہیں ہو جائے گا. دسواں اس کا نقصان، یہ اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل ہے. ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اللہ ذو الجلال فحش گوئی کرنے والے کو، بیہودہ گوئی کرنے والے کو اور فحش گوئی کو پسند کرنے والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الْبَذِيَّ، اللہ ذو الجلال فحش گو، بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے. اور یہ ساری روایتیں صحیح الجامع کی ہیں. گیارہویں ہلاکت، گالی تو بربادی کا باعث ہے، سباب المسلم کالمشرف علی الہلاکہ، گالی دینے والا تو ایسا ہے جیسے ہلاکت کے گڑے کے کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. یہ تو ذلت و رسوائی کا باعث ہے. بارہویں اس کی ہلاکت، اللہ کے رسول نے فرمایا، تدرون من المفلس، میرے صحابہ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ قال المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار اور مال و متاع نہیں. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس میری امت میں سے وہ ہے، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصدقة وزکاة، مفلس وہ ہے جو نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، صدقہ کرنے والا ہوگا، لیکن اس نے پانچ کام کیے ہوں گے. ویأتی قد شتم ھذا، پہلی بات اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. او قذف ھذا، اس نے بہتان کسی پہ باندھا ھوگا. او ضرب ھذا، کسی کو ویسے مارا ھوگا. او اخذ مال ھذا، کسی کا مال کھایا ھوگا. او سفک دم ھذا، کسی کو ناحق قتل کیا ھوگا. نیک لوگ جنہوں نے یہ کام کیے ھوں گے، ان کی نیکیاں ان کو دی جائیں گے. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ اٹھا کے اس نیک بندے کے سر پہ رکھے جائیں گے. ثم یلقى فی النار، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میری امت کا یہ مفلس ہے. اور ان پانچوں گناہوں میں پہلا گناہ کیا بیان کیا؟ شتم ھذا، اس نے گالی دی ہوگی. اس لیے اپنی زبانوں کو گالی سے محفوظ کیجئے. اللہ رب العزت کی توہین کا سبب بنتی ہے گالی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم بتوں کو گالیاں نہ دو. بتوں کے پجاری بدلے میں تمہارے حقیقی رب کو گالی دیں گے. صحابہ کو منع کر دیا، حالانکہ کفر و شرک کا مسئلہ ہے، توحید اور شرک کا مسئلہ ہے. آپ شرک کو برا کہو، آپ کسی کو گالی مت دو، آپ توحید کو بیان کرو لیکن گالی مت دو. کیوں؟ وہ اپنی محبت میں تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے. صحابہ کو منع کر دیا گیا. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی، اللہ ذوالجلال ہی جو ہے وہ داتا ہے، لیکن جس کو لوگ داتا کہتے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی تو ہو سکتا ہے، داتا نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں آپ غیرت یہ دکھائیں جو کہ غیرت ہے نہیں، وہاں گالیاں دینا شروع کر دیں، یہ کوئی توحید نہیں ہے. اصول کیوں توڑتے ہیں آپ؟ ایک شخص نے برائی کی ہے تو اس کی برائی کی وجہ سے ہم بھی برائی کریں؟ نہیں، ہمیں اچھائی پیش کرنی ہے. ایک شخص کو سمجھ نہیں آتی اس کو سمجھا دے، جس کو سمجھ نہیں آتی اس کو گالیاں دینی چاہیے اور اس کو مخاطب کر کے بد زبانی کرنی چاہیے؟ یہ کون سا دین کا اصول ہے؟ صحابہ کو منع کر دیا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو بھی برا بلا نہ کہو وگرنہ تمہارے رب کو گالی دیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھیے، گالی سے اپنے آپ کو بچائیے. آخری اور چودھویں بات، گالی جہنم کا باعث ہے. حدیث میں آتا ہے اہل النار خمسہ، جہنمی پانچ قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے وشنظیر الفاحش ایک وہ ہے جو گالیاں دینے والا اور بےہودہ گوئی کرنے والا. اور یہ روایت صحیح مسلم اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو یہ جہنم کا باعث ہوگا. گالی کی اقسام، گالی کی مختلف اقسام ہیں. اللہ عز الجلال کو گالی دینا، ایک تو سیدھی گالی ہے، ملحدانہ، کافروں کی عادت رہی ہے اور آج بھی ہے کہ اللہ عز الجلال کی توہین اور اللہ عز الجلال کے بارے میں گفتگو ایسی ہوتی ہے جو گالی ہوتی ہے. لیکن اللہ عز الجلال نے جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اس میں کیا فرمایا کہ مجھے گالی دینے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کذبن ابن آدم ولم یکن له ذلک، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے. وشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، ولم یکن له ذلک، اس کے لائق تو نہیں ہے. اما تکذیبہ ایائی، جھٹلاتا کیسے ہے جب وہ یہ کہتا ہے لن یعیدنی، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے. بھلا سوچے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، میں نے تو عدم سے وجود اس کو دے دیا تو دوبارہ اٹھانے پہ میں قادر کیوں نہیں ہوں. اما شتمہ ایائی، آدم کا بیٹا مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ قوله اتخذ اللہ ولدا، جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. آج یہ گالی کون دیتا ہے؟ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، گالی ہے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، اتفاق سے ہماری حدیث کے ایام بھی وہ ہیں. ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں گے، بلکہ کیک کاٹیں گے، لے کے جائیں گے. میں صرف ایک بات پیش کر دوں، یاد رکھیے گا، سیدنا عمر کہا کرتے تھے جو غیر مسلم کی خوشی میں انڈا لے کے بھی چلا جائے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے. جس کو تم بھائی آج کہہ رہے ہو کہ یہ برادری ہماری ہے، اور وہ نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی کتابیں لکھتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ حرام کی اولاد ہے، تو بھلا وہ بھائی مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ یوسف النجار جس کا نعوذ باللہ دوستی ہوئی مریم علیہ السلام کے ساتھ، اس کی پیدائش میں پیدا ہوئے۔ ایک مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، انبیاء کی حفاظت اور انبیاء کے ناموں کی حفاظت اور دین کے اندر بھی اگر انسان کے اندر نہیں تو پھر کیا بچا ہے۔ یہ ہے اصول جہاں آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، تو رب کو گالی دینے والے کو گفٹ دیا جاتا ہے، رب کو گالی دینے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلی قسم، یہ صحیح بخاری کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت جو میں نے آپ کو سنائی، رب کو گالی دینا۔ دوسری بات، زمانے کو گالی دینا۔ گالی کی دوسری قسم، حدیث کہتی ہے یؤذین ابن آدم، اللہ عز وجل فرماتی ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ سب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر زمانہ تو میں ہوں، بید الامر میرے ہاتھ میں تو بادشاہی ہے، اقلب اللیل والنہار میں دن رات کو پھیرتا ہوں، زمانہ تو میں ہوں۔ جب یہ کہہ دیتا ہے یا خیبت الدہر، ہائے بربادی زمانے کی، زمانہ بڑا ظالم ہے، یہ غلط ہے، یہ گالی ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کو، جس کے بارے میں حدیث بیان کر رہی ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مت کہو کہ زمانہ بڑا ظالم ہے، زمانہ نہیں، لوگ ظالم ہیں، زمانہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے زمانے کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ لا تقولوا خیبت الدہر، یہ نہ کہو زمانہ جو ہے وہ برباد ہو گیا، نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهَرُ، اللہ ہی زمانہ ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ تیسری گالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا۔ ایک نبینا انسان جس کی بیوی اللہ کے رسول کو برا کہتی تھی، اس نے منع کیا، وہ باز نہیں آئی، آخر اس نے تلوار پکڑی اور اس کے پیٹ پہ بیٹھ گیا، اپنی ہی بیوی، اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کون ہے جس نے یہ قتل کیا، وہ کھڑا ہوا اور تھا بھی نبینا وہ انسان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گواہ رہنا، اس کا خون رائے گاہ ہے، اس کا خون رائے گاہ ہے۔ یہ روایت سنن النسائی اور سنن ابی داود کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا، یہ گالی کی تیسری قسم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی نبی کو گالی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس لیے جو گالیاں دینے والے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا کعب بن اشرف مجھے گالی دیتا ہے، کون ہے اس کو سبق سکھائے، اور اس وقت ہی اس کا حل ہوا جب اس کی گردن اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آگے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ لیکن ہمارا موقف چونکہ قرآن و سنت کا موقف ہے، ذرا غور سے سننا، کوئی اگر گالی دیتا ہے تو آپ کو نظام اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے متبع بھی ہیں اور تابے داری کرنے والے ہیں، لیکن اسلام کو بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، اس سے فساد ہی ہوگا، اسلام نہیں ہوگی۔ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ سزا دے، اور عامۃ الناس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے قتل و غارت شروع کر دیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ بھی جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بتائی، ہوا کو گالی مت دو۔ آندھی آ رہی ہوتی ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو کسی کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی مت دو، اگر کہنا ہی ہے تو کہو اللہم انی اسألوکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما امرت بی۔ اللہ ہم اس ہوا کی خیر کی دعا کرتے ہیں، اور جو خیر یہ لے کے آئی ہے، جس خیر کا اسے حکم دیا گیا ہے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا والشر ما فيه، وأعوذ بك من شرها والشر ما فيها والشر ما أمرت به. اے اللہ اس کی برائی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور جو اس برائی کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے یعنی عذاب کے ساتھ، اگر کہنا ہے تو یہ کہو، یا واستعیذ باللہ من شرها، اللہ کی پناہ طلب کرو اس ہوا کی شر سے یعنی عذاب سے. اور یہ صحیح الجامع کی روایت. بعض لوگ پانچویں گالی بیماری کو گالی دیتے ہیں، سر درد ہو گئی گالی دے رہے ہیں، یہ سر درد نے تو میرا یہ کر دی اور وہ کر دی. بیماری کو گالی کیوں دیتے؟ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. ام مسیب جب ان کے پاس اللہ کے رسول گئے تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما لک یا ام المسیب او ام السائب تزفزفین، ام مسیب کیوں کانپ رہی ہو؟ قال حم لا بارک اللہ فیہ، اللہ برکت نہ ڈالے بخار میں. گالی ہے بولے، الحم لا بارک اللہ فیہ، اللہ بخار میں برکت نہ ڈالے، گالی ہے یہ؟ کلس ہے کس میں گالی کا؟ آپ نے فرمایا لا تسب الحم، بخار کو گالی نہ دو. کیوں؟ فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، بخار تو انسان کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح بھٹی سے میل کچیل سونے سے الگ کر دی جاتی. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، سر درد ہو تو سر کے گناہ معاف ہوئے، بخار انسان کے انگ انگ میں جاتا ہے، پورا جسم ہی ہر گناہ سے خالی ہو جاتا ہے. تو بیماری کو گالی نہ دو. چھٹی گالی، صحابہ کو گالی نہ دو. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پہ اللہ، اس کے رسول اور پوری کائنات کی لعنت ہے. والدین کو گالی دینا، ساتویں گالی، والدین کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. حیرانگی کی بات ہے، حدیث کیا بن رہی ہے؟ پوچھا وہل یشتم الرجل والدی، اللہ کے رسول کو والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ کتنا نیک زمانہ تھا. کہا جی ہاں، جب تم کسی کی ماں کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ مقابلے میں آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنے. یہ اس وقت کی بات، آج تو بچے ڈائریکٹ خود اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. اس لیے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. مسلمان کو گالی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے پڑھا ہے، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. نومی گالی، اپنے آپ کو بھی گالی مت دو. بعض لوگ مجلس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجلس کو اپنے طریقے سے چلاتے وقت اپنے آپ کو گالیاں شروع کر دیتے ہیں، غلط ہے. گالی کیوں؟ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقولن احدکم خبوست نفسی، مت کہا کرو کہ میرا دل خبیث ہو گیا، ولیکن لیقل لقست نفسی، اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو میرا دل جو ہے وہ سست اور پریشان ہو گیا. خبیث نہ کہو، میرا دل خبیث ہو گیا، اپنے آپ کو یہ گالی ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی اور صحیح بخاری کی روایت. کسی غلام کو گالی مت دو. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ معرور کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اور ان کے غلام تھے، دونوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا. میں نے کہا خیر ہے آج؟ کہا میں نے اس کو عار دلائی اور گالی دی تھی، تو اس کے بدلے میں پھر میں نے اپنے جیسا اس کو سوٹ لے کے دیا. گالی کیا دی تھی؟ اصل میں انہوں نے کہا یا ابن السودا، وہ کالی ماں کے بیٹے. اب واقعتاً ان کا رنگ کالا تھا، انہوں نے عار دلائی، تو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا، فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، جاہلیت ابھی آپ میں باقی ہے؟ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے پریشان ہوئے، اس کے بعد زندگی میں ایسا نہیں کہا. لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بلال معاف نہیں کریں گے. لیٹ گئے، جب تک بلال اپنی ایڑی میرے رخسار پہ نہیں رکھیں گے میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں. سمجھ آ گئی کہ آئندہ سے کسی کو تانا نہیں دینا, اس لیے کسی غلام کو مت گالی دو, جانور اور سواری کو گالی مت دو. کسی کی گاڑی خراب ہو جائے گاڑی کو گالی دے رہے ہوتے, بھلا اس نے کیا سننا ہے, وہ تو خراب ہوگی, اس کا تو سماعت کا آلہ بھی خراب ہی ہو گیا ہوگا. جب انجن نہیں چل رہا تو سنے گی کیسے, پہلے اس کو سٹارٹ کرو تو پھر ہی کوئی بات آپ سنا سکتے ہیں نا. اور حدیث یہ کہتی ہے جب آپ کسی کو گالی دو گے, جب آپ کو لعنت بھیجتے ہیں تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے, دائیں بائیں دیکھتی ہے, جب کوئی جگہ نہیں ملتی تو جس نے لعنت کی ہوتی ہے اس پہ ہی واپس آ جاتی ہے. بلکہ سواری کو لعنت کی ایک شخص نے, آپ نے فرمایا اس سواری کو پیچھے کر دو. پوچھا کیوں, کہا ملعون چیز ہمارے ساتھ سفر میں نہیں جا سکتی, ہمارے ساتھ ملعون چیز نہیں جا سکتی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ مرغے کو گالی دیتے ہیں, اب سمجھتے نا, اب صبح صبح اس نے اذان کہنی ہے. حدیث کے الفاظ بھی یہ ہیں, لا تسب الدیک, مرغے کو گالی مت دو, فَإِنَّهُ يَدْعُ إِلَى الصَّلَاةِ, یہ تو نماز کی طرف بلاتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ, یہ تو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. اس ایک اور بات بھی سمجھ آئی, اگر مرغے کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو مؤذن کو تو بلولا گالی دینا جائز نہیں ہے, وہ بھی تو اذان ہی دیتا ہے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالی دینے سے منع کیا. جہاں مرغے کو گالی دینے سے منع کیا وہاں مردے کو گالی دینے سے منع کیا. جو فوت شدگان ہے مت گالی دو, فرمایا لا تسب الاموات, جو مر چکے ہیں چھوڑ دو. فإنهم أفضوا إلى ما قدموا, جو کچھ کیا وہ پا رہے ہیں. بلکہ فرمایا فتؤذوا الأحياء, تو مردوں کو گالی دو گے ان کے چاہنے والے جو ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی, اس لیے بھی گالی نہ دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چودویں گالی سے منع کیا ہے وہ ہے شیطان کو گالی مت دو. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ تو شاید اس کو مذاق کے دائرے میں لے جاتے ہیں, کچھ لوگ منا میں جا کے شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ جوتی اتار کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, طریقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے تصویر بنانے والوں کو, وہ تصویر بھی ایسی خطرناک بناتے ہیں. ایک شخص دوڑتا آ رہا جوتی اٹھا کے اور شیطان جو ہے کارٹون بنا کے تھوڑا سا سر نکال کے کہتا ہے سارا سال تو تم میرے ساتھ رہے اب یہ کیا کرنے لگے ہو. دونوں طریقے غلط ہیں, کنکریاں مارنی ہے سنت سمجھتے ہوئے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ شیطان ہے, آج تو اس کا کتیا پانچا مجھے کر کے جانا چاہیے, اور شیطان وہاں بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے. لا تسبوا الشیطان, شیطان کو گالی نہ دو. اس حدیث کو ذرا دو منٹ رک کے سمجھیے, اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو پھر کسی مسلمان کو گالی دینا کیسے جائز ہے. شیطان سے تو برا کوئی نہیں, اس لیے کسی بھی مسلمان کو گالی نہ دیا کرو. بلکہ شیطان کے بارے میں تو حدیث کہتی ہے یہ بھی نہ کہو شیطان بہت برا ہے, یہ بھی نہ کہو کہ شیطان نے مجھے ورغلایا. جب تم یہ کہتے ہو نا تو پھولنے لگ جاتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے, وہ کہتا ہے بقوتی صرعت, دیکھا میری طاقتیں پریشان کیا ہے کہ نہیں, پھولتا پھولتا ہو ایک کمرے جتنا ہو جاتا ہے. اور جب تم یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, تو شیطان سکڑنے لگ جاتا ہے. تصاغر حتی یکون مثل الذباب, وہ مکھی جتنا بن جاتا ہے. تو اس کو پریشان کرنا چاہیے, خوش نہیں کرنا چاہیے. اللہ عز وجل ہم سب کو گالی سے محفوظ فرمائے. سباب المسلمی فسوق, آپ نے گالی کس کس میں اور اس کے نقصانات کو سنا. فسوق کیا ہے؟ فسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی, بدکاری, اطاعت سے نکل جانا. اور فسق کا معنی ہے الخروج من طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت سے نکل جانا. الخروج عن طریق الحق, حق راہ سے بھٹک جانا. اس لیے الخروج عن الدین, بعض علماء نے لکھا ہے دین سے نکل جانے کو بھی فسق کہا جاتا ہے. فسق کے مختلف معنی قرآن نے بیان کیے ہیں، فسق سے مراد کفر بھی ہوتا ہے.
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
پھر آگے فرمایا
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ.
کیا مومن اور فاسق ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اور فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو فسق سے مراد کفر بھی ہے. دوسرا اس کا معنی اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا اور منافق جو ہے اس کو بھی فاسق کہتے ہیں.
ان المنافقین هم الفاسقون.
منافق بلا شبہ فاسق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسق جہنمی ہے. ان الفساق هم اہل النار. وہ جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا ومن الفساق، فاسق کون ہے؟ قالوا قال النساء، عورتیں. قالوا یا رسول اللہ، عورتیں فاسق اور جہنمی ہیں؟ الست امہاتنا وبناتنا واخواتنا، عورتیں تو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں. فرمایا بلا، کیوں نہیں. ولكنهن اذا اعطين لم يشكر واذا ابتلين لم يصبر. ان میں فاسق وہ ہیں جن کو اللہ نے ساری نعمتیں دی شکر نہیں کرتی، جب کوئی مصیبت آئے صبر نہیں کرتی، وہ فاسق ہیں. ساری عورتیں فاسق نہیں ہیں، اور ایسی عورتیں جو ہیں وہ جائیں گی. تیسرا معنی فسق سے مراد شرارت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت،
قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین.
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں اور میرا بھائی ہیں، اللہ آج فیصلہ کر دے ہمارے اور فاسقوں کے درمیان جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، شرارت کرنے والے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں رات کو جب تم سونے لگو تو خمر الانیہ، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. وَأَوْكُ الْأَسْقِيَةِ، اور مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو. وَأَجِيفُ الْأَبْوَابِ، دروازے بھی بند کر کے سویا کرو. وَأَكْفِئُوا صِبْيَانَكُمْ، اور اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکا کرو. اور عند العشاء، عشاء کے وقت. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشاراً، جن جو ہیں اس وقت پھیلتے ہیں. اور وَخَطْفَةً، اچک لیتے ہیں. وَعَطِيفُ الْمَصَّابِ، اور سوتے ہوئے چراغ بجھا دیا کرو. عِنْدَ الرُّقَادِ، کیوں؟ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَ رُبَّمَ اشْتَرَّتِ الْفَتِيلَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ. کیونکہ چوہیا، جس کو فوائسقہ کہا گیا ہے، یہ جلتی اس بتی کو اٹھاتی ہے اور سارے گھر کو جلا دیتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ چوہیا جو چھوٹی سی ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کرتی ہے، اس کو فوائسقہ کہا جاتا ہے. خرجت من قشرها للفساد، کیونکہ اس کا مقصد ہی فساد ہوتا ہے. فسق سے مراد گناہ بھی ہے.
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ.
جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو نقصان ہونا چاہیے اور نہ گواہ کو. اگر تم نے ایسا کیا کہ نقصان کیا، کہ لکھنے والے کو خلاف ہو گئے یا گواہ بننے والے کو نقصان پہنچایا، تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہوگی. فسق سے مراد جھوٹ بھی ہے.
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا,
اگر تمہارے پاس فاسق آ جائے تو تحقیق کر لیا کرو. اس فاسق سے مراد مفسرین نے کیا لیا ہے, جھوٹا انسان آ جائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور اس کی تصدیق میں حدیث موجود ہے, حدیث میں آتا ہے ایک ایسا وقت آنے والا ہے دھوکے کے سال آئیں گے, لوگ امانت دار کو بددیانت کہیں گے, بددیانت کو امانت دار کہیں گے, اور رویبضا کلام کرے گا. رویبضا کیا ہے؟ الفویسق, ایسا گرا ہوا انسان, جھوٹا اور بے وقارا. یتکلم فی امر العام, جو دنیا کے معاملات کو بہتر بنانے کی وہ بات کر رہا ہوگا جو خود جھوٹا ہے. تو وہاں فوائسق اس کو کہا گیا ہے جو جھوٹا ہو. فسق سے مراد گالی دینا بھی ہے.
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج.
حج کے چند معلوم مہینے ہیں, لہذا جس شخص نے اس میں حج کو لازم کر لیا تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنے اور بد زبانی اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچتا رہے. یہ چھ معنی فسق کے ہیں, اور فسق کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے فسق اکبر اور ایک ہے فسق اصغر. فسق اکبر سے مراد اعتقادی فسق ہے, اور قرآن کہتا ہے
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں اتاری ہیں, ان آیتوں کا انکار فاسق ہی کرتا ہے. یہ ہے فسق اعتقادی, جو کفر ہے. اس لیے شیطان کے بارے میں بھی اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففسق عن امر ربی.
جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرو تو شیطان نے فسق کیا یعنی کفر کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. فسق اصغر چھوٹا فسق ہے. فسق اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, فسق اصغر سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ گناہ ہے. ایسے لوگ جو نیک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں وہ بھی فاسق ہیں لیکن وہ رہتے مسلمان ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء تجلدوهم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کی تین سزائیں ہیں, 80 کوڑے لگائے جائیں کیونکہ 4 گواہ نہیں لا سکے, اور ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے جب تک توبہ نہ کر لے, اور یہ لوگ فاسق ہیں. یہ تین سزائیں ہیں جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کے فسق اور فجور سے بچائے. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ, مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے. بہت لمبی بحث ہے لیکن 5 باتیں اختصار سے لکھ لیجئے اور ہم آج کی کلاس کو ختم کرنا چاہیں گے. مسلمان کی طرف اسلحہ اٹھانا, تلوار لہرانا, اس وقت تک جب تک آپ اسلحہ اٹھاتے ہیں، تلوار لہراتے ہیں، اللہ کے فرشتے لعنتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ سگے بھائی کے خلاف بھی اسلحہ اٹھا لیں تو اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ بات یاد رکھیے گا، بیت اللہ سے بھی زیادہ ایک مومن کی عزت ہے کہ نہیں؟ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے کوئی آواز نکالے ہم کہتے ہیں زبان نکال دیں گے، جب کسی مسلمان کی عزت کو کوئی تار تار کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، تو پھر ہمیں اس وقت ہماری غیرت زندہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے قتل کرنے کا زندگی بھر ارادہ بھی نہ کریں۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 14 کے 14 طبق، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کی مخلوقات، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد، اگر ایک مومن کے قتل میں 14 طبق اکٹھے ہو جائیں مشورے میں، حالانکہ 14 مار تو نہیں سکتے، لأکبہم اللہ فی النار، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ چوتھی بات، اب اللہ ان یجعل لقاتل المؤمن توبہ، قاتل کی کوئی توبہ نہیں۔ ایک لمبی بحث ہے کہ قتل کی توبہ نہیں، اب حدیث آ گئی ہے، صحیح الجامع کی ہے، سلسلہ صحیحہ کی ہے، کہ قاتل کی توبہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ توبہ تو شرک کی بھی ہے، ہر گناہ کی ہے۔ توبہ سے مراد یہ ہے اللہ تو معاف کر دیں گے، لیکن جس کو قتل کیا ہے قیامت کے دن اس سے بھی پوچھا جائے گا معاف کرتے ہو؟ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حدیث یہ بھی کہتی ہے قتل کا کفارہ نہیں۔ 5 ایسے گناہ ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ہے، الشرک باللہ وقتل النفس، شرک کرنا، قتل کرنا، وبہت مؤمن، مسلمان پہ بہتان ترازی کرنا، فرار من الزحف، جنگ کے میدان سے بھاگ نکلنا، اور جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کا مال ہڑپ کرنا، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے ان 5 چیزوں کا کفارہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے اللہ سے توبہ کی، معافی مل جائے گی، لیکن وہ مال دینا پڑے گا، وہ مال تمہیں دینا پڑے گا، اور وہاں جہاں درہم و دینار نہیں ہوگا، یہ قیامت کو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے جب انسان کی زندگی ان گناہوں کے بعد اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس اس حالت میں جاتا ہے کہ اللہ عز و جلال کو پسند آتا ہے، پھر اللہ ان حقوق والوں کو خود راضی کریں گے، لیکن راضی کر کے ہی اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اس لیے زندگی بھر میرے معزز، میرے محترم، میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی بھر کسی کے قتل کا ارادہ اور نیت نہ کیجیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل و غارت سے امت کو بچائیے۔ محبت، احترام اور رواداری کا ثبوت دیجیے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ایمان کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو قیامت کے دن جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين۔